عقبت الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام تحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين والقاسم محمد والسلام على اهل بيته الطيبين الاطهرين المعصومين المنتجبين الذين عاقب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی سعادت چند دنوں سے حاصل ہوئی آپ کی خدمت میں، اشرف المخلوقات ذات ختمی مرتبہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کے عظیم اخلاق کی سنت کے طور پر قرآن میں آیت بن کر آئی، اور وہی اخلاق کی جو رسول اللہ کی زندگی میں اعلان رسالت سے پہلے یا اعلان رسالت کے بعد جتنے بھی حالات تبدیل ہوتے ہوئے ہوتے گئے، اور جتنا بھی ماحول بدلتا گیا، لیکن رسول اللہ کے طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، رسول اللہ کی اخلاقی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. بہت سارے سماجیات کے ماہرین نے یہ نظریات دیے ہیں کہ انسان کے طرز زندگی کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے رویے، اس کے اصول، اس کے پرنسپلز، اس کے قاعدے بھی بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ نظریہ دیا ہے، شاید ان لوگوں نے ہم جیسے معمولی انسانوں کی زندگی دیکھ کر یہ نظریہ دیا ہے. انہوں نے ایسے عظیم انسانوں کی زندگی نہیں دیکھی کہ جن کے اوپر کسی بھی طرح کے حالات بدلتے جائیں لیکن ان کی زندگی کے اصول نہیں بدلتے، اور جس کے دلیل کے طور پر خود ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات، اور اس کے علاوہ ان کی راہوں پر چلنے والے، ان کی ذات کا اگر مطالعہ کیا جاتا، جنہوں نے انسانی عظمتوں کا راستہ طے کیا ہے، جنہوں نے انسانی سفر طے کیا ہے، اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جاتا تو کبھی بھی اس نظریہ یہ نظریہ دینے کی جرات نہیں کیا، کیونکہ بہت مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر، مثلا لوگوں کے دین کو، لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر اصل دین کے بارے میں نظریہ دیا جاتا ہے. یہ غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمیشہ تاریخ میں ہوتی رہی. مثلاً آج ہماری زندگی کو دیکھ کر کہے کہ شیعہ یہ ہوتے ہیں تو شیعت بھی یہ ہے. شیعہ کو دیکھ کر شیعت کے بارے میں نظریہ نہیں قائم کیا سکتا, کیونکہ اگر شیعہ کو دیکھ کر شیعت کے بارے میں نظریہ قائم ہوگا تو بہت طرح کی شیعت نظر آئے گی. ہندوستان کی شیعت کچھ اور ہوگی, عراق کی شیعت کچھ اور ہوگی, ایران کی شیعت کچھ اور ہوگی, ہندوستان کے مختلف علاقوں کی شیعت اور ہوگی. تو شیعت تو 10 نہیں ہے, شیعت تو 100 نہیں ہے, شیعت ایک ہے, شیعہ طرح طرح کے ہیں. تو شیعوں کو دیکھ کر شیعت کو نہیں پہچانا جا سکتا. اگر شیعت کو پہچاننا ہے تو جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام السلام شیعت کو پہچاننا ہو تو شیعوں کا مطالعہ نہیں کریں, شیعت کا مطالعہ کریں. ان دونوں میں فرق ہے, کیونکہ شیعوں کا مطالعہ کریں گے تو جہاں جہاں کے حیدرآباد میں جائیں گے تو کوئی اور شیعہ نظر آئے گا, بامبے گجرات میں جائیں گے تو وہاں کوئی اور شیعہ نظر آئے گا, لکھنؤ اور بھوپال آئیں گے تو وہاں کوئی اور شیعہ نظر آئے گا, عراق و لبنان جائیں گے تو وہاں کوئی اور شیعہ نظر آئے گا, گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی اور شیعہ ہے, میدان جنگ میں جا کر لڑنے شیعہ ہیں. تو شیعوں کو دیکھ کر نہیں پہچانا جا سکتا. حقیقی شیعت کو پہچانتے جائیں, کربلا کو دیکھیں, کربلا والی شیعت کو دیکھیں, آئمہ کی شیعت کو دیکھیں, علماء کی شیعت کو دیکھیں, 1200 سال علماء کی تاریخ ہے ان کی شیعت کو دیکھیں, امام خمینی کی شیعت کو دیکھیں, ہمارے مراجع کی شیعت کو دیکھیں, تاکہ صحیح شیعت کا اندازہ. اور یہی تمام نظریات کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, آج اسلام کی نئی نئی شکلیں اسی لیے بنائی جا رہی تاکہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. اگر کوئی اسلام کو پہچاننا چاہتا ہے تو جا کر کوئی اگر القاعدہ کے ذریعے سے, داعش کے ذریعے سے, جبهة النصرة کے ذریعے سے, طالبان کے ذریعے سے, اور محمد بن عبد الوہاب کے ذریعے سے, اور تکفیریت کے ذریعے سے, اور وہابیت کے ذریعے سے اسلام کو پہچانے گا تو طرح طرح کا اسلام نظر آئے گا. اگر حقیقی اسلام کو پہچاننا ہے تو جا کر قرآن سے پہچانا جائے, رسول اللہ کی سیرت سے پہچانا جائے, رسول اللہ کے اخلاق سے پہچانا جائے, رسول اللہ کے وارث حقیقی وارثوں کی زندگی سے پہچانا جائے. یہ اسلام کے پہچاننے کا طریقہ, یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. بعض لوگوں نے آ کر نظریہ دیا کہ اسلام جو ہے, اسلام نہیں بلکہ سارے دین کے بارے میں, دیکھیں یہ مرحلے ہیں, ہم نے شیعت کے بارے میں بات کی, پھر آگے بڑھ کر اسلام کے بارے میں, آگے بڑھ کر پورے دین کے بارے میں. بعض اسکالرز نے آ کر, اب ہم نام نہیں لینا چاہتے یہاں پر ممبر پر, لیکن بڑے پیمانے کے عالمی اسکالرز نے آ کر نظریہ دیا اور کہا کہ دین جو ہے وہ نشہ ہے, دین نشہ, دین کا دین افیون ہے. کیوں کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے آ کر دین کا مطالعہ نہیں کیا تھا, اور شاید کسی بھی دین کا مطالعہ نہیں کیا تھا. اگر صحیح دین کا مطالعہ کیا جاتا تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہی جاتی. انہوں نے آ کر دینداروں کو دیکھا, بہت سارے دینداروں کی زندگی دین کے نام پر ایک نشے کی حالت میں ہوتی ہے, جو کچھ کر رہے ہیں نشے کی حالت میں, سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں, عقل سے نہیں کر رہے ہیں, پہچان کر نہیں کر رہے ہیں, معرفت کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. رسول اللہ کی حدیث میں کہ اس کائنات میں پروردگار کی معرفت کے بعد اگر کوئی بڑی چیز ہے تو ایک نماز مثلا ذکر کیا گیا یا کچھ اور چیز, تو معرفت کے ساتھ نہیں. ہم جیسے لوگوں کو دیداری کرتے ہوئے دیکھا, ہمارے دین کو جب دیکھا, ہمارے دین, ہماری راتیں, ہمارے اعمال, ہمارے کام, ہمارے طریقے, ہم جیسے لوگوں کے دین کو دیکھے کہ پورا دین ہی نشہ ہے. جبکہ دین تو بیدار کرنے کے لیے ہے, دین تو نشے میں پڑے ہوئے لوگوں کو زندگی دینے کے لیے ہے, دین میں نشے میں پڑے ہوئے لوگوں کو اگر آگاہ کرنے کے لیے, دین آیا ہی اس لیے ہے, انبیاء نے اگر لوگوں کو بیدار کیا ہے, وہ دین کی جو بیدار نہ کر سکے وہ دین ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی دینداری کو دیکھا تو آ کر انہوں نے کہا کہ یہ دین نشہ ہے. نشے کی حالت میں انسان کیا کرتا ہے؟ نہ فائدے کو سوچتا ہے نہ نقصان کو سوچتا ہے، ساری سمجھ انسان کی نشے کی حالت میں. سب سے بڑی چیز جو انسان کی چھنتی ہے وہ کیا ہے؟ حالت نشہ میں انسان کی عقل چھن جاتی ہے. جتنا زیادہ نشہ بڑا ہوگا اتنی عقل سے اپنے آپ کو انسان دور کر رہا ہوگا. اور بعض نشہ کو حرام اسلام میں اس لیے قرار دیا گیا ہے جبکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے. مثلا شراب جیسے بدترین نشہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے. منافع کا لفظ استعمال کیا ہے، نقصان بھی ہے نفع بھی ہے، لیکن نقصان نفع سے زیادہ ہے لہذا حرام ہے. یہ قانون ہے کہ کوئی بھی عمل جس میں کوئی فائدہ بھی دکھ رہا ہو لیکن اس کا نقصان اگر زیادہ ہے. قرآن نے شراب کے لیے کہا کہ شراب میں ہے فائدہ، بعض لوگ کہتے ہیں فائدہ ہے نہیں معلوم، معدے کو یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، وقتی طور پہ یہ ہوتا ہے. بہت سارے بعض ڈاکٹر سے ممکن آگے گئے ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں، قرآن بھی آگے کہتا ہے کہ ہاں اس میں فائدہ ہے، لیکن فائدے سے زیادہ نقصان اکبر. قرآن نے استعمال کیا کہ منافع اس میں ہے لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہے، وہ اکبر ہے، زیادہ بڑا. اکبر یعنی اس کا نقصان زیادہ بڑا ہے. تو جب کسی چیز میں فائدہ کم ہو نقصان زیادہ ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، عقل یہ تقاضا کرتی ہے. لیکن نشے کی حالت میں انسان یہی بھول جاتا ہے. نشے کی حالت میں سب سے پہلی چیز جس پہ تالا لگتا ہے وہ انسان کی عقل ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. لہذا وہ نہ اپنے منفعت کو سمجھ پا رہی ہے نہ نقصان کو، نہ کم منفعت کو دیکھ پا رہی ہے نہ زیادہ نقصان کو. اسی لیے وہ نشے کی جو آ کر بہت بڑے نقصانات پہنچانے والے اس کو آ کر اسلام نے حرام کر دیا. سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ کہ انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے. اور اللہ نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی نعمت جو میں نے انسان کو عطا کی عقل کے نام پر وہ انسان سے چھینے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. یہ نہیں پسند ہے، عقل انسان کی ظاہر ہونا یہ پسند نہیں ہے. لہذا وہ دین کی جس میں عقل کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو وہ ممکن ہے کہ وہ انسان کو نشے کی حالت میں لے جائے. نشہ کون سا؟ دینی نشہ. بعض لوگوں کو جو ہے دیداری، بہت ساری دیداری، آپ خود نمونے ڈھونڈے، میں اگر نمونے بیان کروں تو مشکل ممکن ہے، مشکل پیدا ہو جائے، چونکہ ابھی اتنی آمادگی ممکن ہے نہیں ہو. اپنا والا نمونہ انسان خود ڈھونڈنا شروع کر دے کہاں کہاں نشے کے طور پر لگا ہوا ہے انسان. اور یہی وہ دیداری ہے کہ جس کے لیے کہ میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی کہ یہی وہ دیداری ہے جو آ کر دین کو رسوائی کی، دین کی رسوائی کا باعث بن جاتی ہے. یہ کارل مارکس کی جملہ جو ہے ہم آپ کے سامنے عرض کر دیتے، پہلے بھی عرض کیا گیا، کارل مارکس جو بہت ہی کمیونزم کی بنیادیں رکھی ہیں اور مارکسزم کا نظریہ دیا ہے، اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ دین جو ہے وہ نشہ ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا تھا، یورپ میں دیکھا تھا، یورپ سے آگے بڑھ کے اس نے مطالعہ کیا، بہت سارے دینداروں کو دیکھا. وہ دین کی جو آیا تھا بیدار، جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ آئے تھے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، یہودیت کے نشے سے نکالنے کے لیے، ان کے دین کو بھی لوگوں نے ایسا بنا دیا کہ وہ لوگوں کو نشہ لگنے لگا. خوب، انبیاء آتے ہی اسی لیے ہیں. کربلا کے واقعے کا ایک اصلی ترین مقصد یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کر دیا. کربلا کے بہت سارے مقاصد ہیں، جو اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے تو مقاصد بھی بہت سارے ہیں اور ہوتے ہیں مقاصد، لیکن کربلا کے تمام مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ کربلا کے ذریعے سے غافل لوگوں کو بیدار کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ 61 ہجری کے غافل لوگوں کو، بلکہ کربلا وہ ہے کہ جو قیامت تک آنے والی غفلتوں کو توڑ سکتی ہے اور لوگوں میں بیداری بڑھتی ہے. لیکن ممکن ہم کربلا ہی کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کر رہے ہو؟ غفلت میں ڈال رہے ہو. یہ ہو رہا ہے عملی طور پر. کربلا، کربلا، کربلا کا ذکر کر لو پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کیا ہے؟ یعنی غافل کرنا. غفلت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حالت غفلت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں، کربلا جو ہے وہ ہم جو ہے ثواب کی لوریاں دیتے ہیں. ثواب کی لوریاں یعنی کیا؟ یعنی دو کام کر لیا، ثواب تمہارے لیے ہو گیا، اب تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی اچھے بھلے عمل کرتے ہوئے انسان کو آ کر ساکت کر دینا، روک دینا، لوریاں دے دے کر. لوریاں یعنی کیا؟ لوری سمجھ رہے ہیں نا، بولی جاتی ہے لوری دی جاتی ہے بچے کو سلانے کے لیے، یعنی ایک بچہ حرکت کر رہا ہے، حرکت کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے ثبوت دینا چاہتا ہے، یہ بیدار بچے کو اور حرکت کرتے ہوئے بچے کو مائیں لوریاں دینا شروع کرتی ہے تاکہ یہ سو جائے، اس کی حرکت رک جائے۔ تو بچوں کے لیے سونا تو ضروری ہے، لیکن قوموں کے لیے سونا نقصان دہ ہے۔ اگر قومیں آ کر سو جائے تو یہ تباہی ہے۔ بعض وقت ہم اسی ممبروں پہ آ کر اتنی ثواب کی لوریاں دیتے ہیں کہ عمل کرنے والا انسان بے عمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ بے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر بعض جگہ ثواب بتایا گیا ہے تو عمل کو بڑھانے کے لیے۔ اصل کہیں روایتوں میں اگر ثواب بیان کیا گیا ہے تو اس لیے کہ یہ کام اگر تم نہیں کرتے تھے تو چلو ثواب کے لیے کرو، لیکن ہم نے ثواب کا وہ فلسفہ اگر پیش کیا کہ یہ ثواب تو تمہیں مل گیا، باقی اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ختم ہو گیا۔ ایک خطرناک چیز تھی جو کل نہیں عرض کر پایا اور آج اسے جلدی سے میں عرض کر کے گزرتا ہوں، اس پہ بہت توجہ کرے عزیزو، چونکہ ایک دین کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور شیعت کے ساتھ یہ حادثہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا سے بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے عیسائی مذہب کا کبھی مطالعہ کیا؟ خود زیادہ شاید مطالعہ نہ کیا ہو، لیکن اتنا تو آپ سب کو اندازہ ہے کہ عیسائی مذہب میں آپ کو عمل کے نام پر بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، اتنا آپ جانتے ہیں۔ صرف کیا کرنا ہے، سنڈے کو جا کر چرچ میں پہنچنا ہے، تو دعائیں کرنی ہیں اور وہاں کے جو راہب کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرنا ہے، وہ جو ہے ساتھ میں ایک لفافہ بھی دینا ہے، جتنا بڑا لفافہ ہوگا اتنی جلدی معاف کر دیا جائے گا، ہے نا؟ جو لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان میں کبھی رہیں ان سے آپ معلوم کریں، جتنا زیادہ خوش کر لیں گے اتنی جلدی انہیں معافی کا ضرور دے دیا جائے گا۔ یہ کام ہم بھی تھوڑا سا کر رہے ہیں، ایسے آدمی کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں ممبر بٹھانے کے لیے جو بہت آسانی سے معاف کرا دے، آسانی سے۔ دیکھیں یہ تو ہم سب کو اچھا لگتا ہے، اچھا ہے انسان معاف ہو جائے، کوئی کسی کو برا تو نہیں لگتا، لیکن مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے، اس پہ توجہ کرو، مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اس نظریے کے ذریعے سے جن لوگوں نے آ کر یہ نظریہ ڈالا، پولس نے اور دیگر لوگوں نے، جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے کافی بعد یہ ڈالا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی مذہب جو تمام رسول اللہ سے پہلے آنے والے تمام ادیان کا خلاصہ تھا اور کامل ترین دین تھا اس سے پہلے، ابھی ہم دین کی تاریخ نہیں بیان کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن یہ دین کی تاریخ، دین جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا گیا اور کامل تر ہوتا گیا، رسول اللہ سے پہلے عیسائی مذہب جو سب سے زیادہ کامل مذہب تھا، آج آپ یہودیوں میں جا کر دیکھیں گے تو دین کے نام پر بہت کچھ نظر آئے گا۔ یہودی پوری دنیا کو فساد و فحشہ میں ڈالتے ہیں لیکن خود نہیں جاتے ہیں۔ اب ایک تھوڑا جا کے مطالعہ کریں، اسرائیل کے یہودی ہے، امریکہ کے یہودی، تھوڑے بہت یہاں ہندوستان میں بھی ہیں، جو بڑی تعداد یہودیوں کی ہے، اس سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل میں، باقی یوروپ اور دیگر ملکوں، یہودی چینل خرید خرید کر کے فساد و فحشہ اور برے فلمیں اور برے یہ سب کچھ بنا کر پوری دنیا کو فساد میں اور بد اخلاقی میں اور برے کردار میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن خود نہیں ہوتے، خود عمل کرتے ہیں، خود نمازیں پڑھتے ہیں، خود روزے رکھتے ہیں، خود دین کی پابندی ایک مسلمان سے بھی زیادہ بڑھ کر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کے پاس دین ہے، دیداری کر رہے ہیں، نظریات ان کے بہت ہی خطرناک ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری تمام انسانیت کے لیے۔ اور قرآن آ کر ان کے نظریات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، پہلا نام یہود کے لیے، بعد میں کہا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم دیکھو گے کہ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن یہ یہود ہیں۔ تو یہودی جو مذہب پرانا تھا، جو عیسائی مذہب اتنا کامل نہیں تھا، کیونکہ یہ مذہب کی تاریخ ہے، جیسے جیسے مذہب آگے بڑھتا گیا کامل تر ہوتا گیا، حتی رسول اللہ جب آئے اسلام پیش کیا تو جب شروع جو اسلام پیش کیا وہ اتنا کامل نہیں تھا، جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے اسلام بھی کامل تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ کا آخری زمانہ آیا تو اسلام کا پورا ایک ایسا نظام پیش کیا کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج پورا دین کامل، کس کی وجہ سے کامل ہے کہ نماز روزہ سب بیان کر دیا، نہیں وہ سب تو پہلے ہی بیان کیا تھا، دین اس لیے کامل ہو گیا ہے کہ آج کے بعد ہم نے ایک الہی نظام کی قیامت تک بنیاد رکھ دی، جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش درویش کی ہجرت کس کے لیے رسول اللہ نے کی تھی؟ خوب یہ اس مسئلے میں ہم نہیں جا رہے ہیں. تو یہودی مذہب میں دین بہت سارا موجود ہے, اسلام میں دین کے نام پر بہت کچھ موجود ہے, اگرچہ دینداری کے نام پر کم موجود ہے, لیکن دین کے نام پر اسلام نے آ کر کامل ترین مذہب پیش کیا ہے. لیکن عیسائی مذہب میں جا کر دیکھیں, عیسائی مذہب میں کیا ہے؟ دین کے نام پر کچھ بھی نہیں. اور بعض لوگوں کو ایسا مذہب اچھا لگتا ہے کہ جہاں پر کچھ کرنا نہیں ہو, چونکہ دین کسی کو کچھ کراتا ہے تو دین کو کچھ نہیں چاہیے. ہم نمازیں پڑھیں گے تو دین کو کیا ملنے والا ہے, یا اللہ کو کیا ملے گا؟ خدا نخواستہ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے, کیا ملے گا؟ ہمارے خیرات کرنے سے, ہمارے خمس و زکات دینے سے اللہ کے کچھ بیلنس میں اضافہ ہو جائے گا خود؟ اللہ کے یہاں کچھ کمی ہے؟ اللہ ہی کے دیا ہوا جو ہم دے رہے ہوتے ہیں, اور اپنا کیا؟ یہ سب کچھ جو کچھ کرایا جا رہا ہے یہ ہمارے اندر ہی کوئی صفت پیدا کرنے کے لیے, ہم کو ہی کامل کرنے کے لیے کرایا جا رہا ہے, کہیں پاک کرنے کے لیے, کہیں عظیم بنانے کے لیے, کہیں سخی بنانے کے لیے, کہیں مومن بنانے کے لیے, کہیں متقی بنانے کے لیے, بہت ساری صفات پیدا کرنے, کہیں عالم بنانے کے لیے, کہیں حکمت پیدا کرنے کے لیے, کئی دوسری فضیلتیں پیدا کرنے کے لیے. لیکن ہر دین میں کچھ نہ کچھ نظر آئے گا, پرانے سے پرانا دین اٹھا کر دیکھیں وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ نظر آئے گا, لیکن عیسائی مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے. اس دین کے نام پر یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ آ جائیں پاپ کے سامنے, راہب کے سامنے, بس دو دعائیں کریں اور یہاں سے جائیں. اور اتنا زیادہ یہ کم ہوتا چلا گیا کہ یوروپ میں باقاعدہ چرچ بیچے جا رہے ہیں, کہ یہ چرچ خریدو یہاں پہ مسجد بنا لو, یہاں کوئی آتے ہی نہیں, آتے نہیں, واقع نہیں آتے. یوروپ میں بہت سارے ملکوں میں بہت سارے چرچ مسلمانوں نے خرید کر اسے مسجد بنا دی, بڑی تعداد میں خود وہ بیچ رہے ہیں, کہ فائدہ نہیں. یہاں تک دیکھا کہ جب کوئی نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے باقاعدہ چرچ میں ڈانس پارٹیز رکھی, کہ کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم ڈانس کرنے کے لیے آئے, کیونکہ نہ ان کو ڈانس سے کچھ لینا دینا ہے نہ ان کو دعا سے کچھ لینا دینا ہے. اصل میں لینا دینا یہ کہ لوگ آئیں گے تو تھوڑا پیسے میں اضافہ ہو جائے گا, ادھر جو ہے صندوق تھوڑا اوپر جائے گا, لیکن دیکھا اس میں بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں. یہ میرے خیال سے شاید میں 17 سال پہلے بی بی سی کی رپورٹ سن رہا تھا, 16 یا 17 سال پہلے بی بی سی کی رپورٹ تھی کہ اتنے بڑے برطانیہ ملک میں, برطانیہ ملک جس کی آبادی بھی تقریباً 6.5 کروڑ کی آبادی ہے, 6.5 کروڑ کی آبادی میں پورے ہفتے میں ایک مرتبہ چرچ جانا ہوتا ہے سنڈے کو, تو 6.5 کروڑ کی آبادی میں 10,000 لوگ چرچ آتے ہیں, 10,000. البتہ یہ کافی پہلے کی رپورٹ ہے, ابھی شاید تھوڑا بڑھ گئے ہوں, کیونکہ اسلامی انقلاب کے آنے کا ایک اثر ہوا کہ حتیٰ کرسچینٹی میں بھی لوگ دین کی طرف راغب ہوئے. یہ ایک الگ بحث ہے, صرف شیعوں پہ اثر نہیں پڑا ہے, اسلامی انقلاب کا اثر, کہ کبھی کبھی ہم غلطی میں گئے جاتے ہیں, ایرانی انقلاب سے ایرانی انقلاب نہ کہا کریں, امام خمینی رحمۃ اللہ کو بہت ہی ناگوار گزرتا تھا اگر کوئی کہتا تھا یہ ایرانی انقلاب ہے, کیونکہ یہ آئیڈیالوجی کا انقلاب ہے, اور آئیڈیالوجی جو قرآن و اہل بیت کی آئیڈیالوجی, قرآن و اہل بیت کی آئیڈیالوجی کسی ملک میں محدود نہیں ہو سکتی, یہ سب کے لیے ہے. اسلامی انقلاب کے آنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ, دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے آپ کو دیدار کرنے میں, کہنے میں فخر محسوس کرنے لگے اور لوگوں کا رجحان بڑھا. لیکن بین تعداد یہ ہے, چرچ بیچے جا رہے ہیں. کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ کیونکہ دین کے نام پر کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے. اب مشکل کہاں پیدا ہوئی؟ اب اصلی مشکل کی طرف دیکھیں عزیزو, جو جس کا تعلق ہم سے بھی ہے. یہ باتیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم ایک دوسرے مذہب کی بات بیان کرنا, اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ اس کا تعلق ہم سے بھی ہے, اور وہ تعلق یہ ہے کہ یہ دین کے نام پر کچھ اس لیے نہیں رہ گیا کیونکہ آ کر یہ تصور پیش کیا گیا عیسائیت میں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی عظیم قربانی دے دی ہے, اب جناب عیسیٰ کی قربانی کے بدلے میں سب کو نجات ہے. یہ تصور ہے نا کہ جناب عیسیٰ کی قربانی کے بدلے میں اب ساری امت کو نجات مل گئی, لہذا جب جناب عیسیٰ کی قربانی کے بدلے میں نجات مل چکی ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر دین کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی, پھر نام کافی ہے. یعنی اس کے اندر ایک فلسفہ کام کر رہا ہے, یوں ہی نہیں. یعنی یہودیوں میں اتنا زیادہ دین موجود ہے, عیسائیوں میں کیوں موجود نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں میں ایسا نظریہ نہیں آ سکا, عیسائیوں نے یہ نظریہ ڈالا ہے تو عیسائیت بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، یہودیوں نے خود یہ نظریہ ڈالا عیسائیت کا دم توڑنے کے لیے اور عیسائیت کی روح کو نکالنے کے لیے، انہوں نے آ کر یہ نظریہ ڈال دیا کہ حضرت عیسیٰ نے تو قربانی دے دی، اب جب قربانی دے چکے تو ان کی قربانی کے بدلے میں تم سب کو نجات مل جائے گی. تو جب نجات مل چکی ہے تو پھر دین کی ضرورت کیا ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تصور آ کر اسلام میں تو نہیں لیکن شیعت میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اس اسلام سے دنیا کو بہت خطرہ تھا جو اہل بیت کے ذریعے سے آئی تھی آیا تھا، اور اس اسلام سے دنیا کو بہت خطرہ ہے کہ جو کربلا کے ذریعے سے ہمیں مل رہا ہے، چونکہ یہ ظلم کو توڑتا ہے، ظلم شکن ہے، ظالموں کے لیے خوف پیدا کرتا ہے، تو اس کے اثر کو کیسے کم کیا جائے؟ وہ کربلا جس نے آ کر بنی امیہ کی حکومت ختم کر دی، وہ کربلا جس نے آ کر بنی عباس کی حکومت کو ہمیشہ مشکل میں ڈالے رکھا، وہ کربلا جس کے نتیجے میں ہر ظالم کو ہمیشہ ڈر رہا، حتیٰ آج کے بھی بڑے سے بڑے ظالموں کو اگر کسی کا ڈر ہے تو نہ ایران کا ڈر ہے، نہ حزب اللہ کا ڈر ہے، نہ لبنان کا ڈر ہے، نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے، اگر ڈر ہے تو وہ کربلا کا ڈر ہے اور کربلا کی آئیڈیولوجی کا ڈر ہے کہ جہاں بھی کربلا کی آئیڈیولوجی پہنچی وہاں پر شکست سامنے والے کو لینی پڑی اور ہو رہی ہے بھی مسلسل، یہ سب کو ڈر ہے. لہذا کربلا کے اثر کو توڑا کیسے جائے؟ یہ تجربہ وہ عیسائیت میں کر چکے تھے، جو عیسائی مذہب بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، عیسائی مذہب کو انہوں نے توڑ دیا. یہ آ کر کہیں گے کہ جناب عیسیٰ قربانی دے چکے اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تصور لا کر شیعت میں ڈالا گیا کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے قربانی دے دی، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں نجات مل گئی، تمہارا کام ہے صرف امام حسین کا ذکر کرنا، امام حسین کو یاد کرنا، امام حسین کے نام پر رونا. پھر کیا ہوا؟ اگر امام حسین کے نام پر رو چکے تو تمہاری نجات ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آنسو بہت قیمت ہیں، یہ رونا بہت قیمتی ہے، لیکن ایک جملہ یاد رکھیں عزیزو کہ امام حسین السلام کے ذکر کے بدلے میں نجات نہیں ہے بلکہ امام حسین السلام کے ذکر کے ذریعے سے نجات ہے. اس کی تھوڑا وضاحت کرنی پڑے گی، ہمارے استاد کا جملہ ہے، وضاحت کرنی پڑے گی. اس میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی سفینہ نجات ہے، حسین ابن علی کے سفینہ نجات ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، معتبر حدیث ہے. اگر رسول اللہ نہ فرماتے تو بھی کربلا ایک ایسی کشتی ہے کہ جو اس پہ سوار ہو جائے نجات پاتا جائے گا، لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ذکر کر لینے کے بدلے میں نجات نہیں ہے بلکہ ذکر کے ذریعے سے. کل یہی بھی گفتگو تمام کی تھی، یعنی جتنا زیادہ حسینیت کو اپناتے چلے جائیں گے نجات ملتی چلی جائے گی. چاہتی ہے اور ایک شیعت وہ جو راہ حسین ابن علی پر چل کے نجات چاہتی ہے. دونوں کا فرق آج پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. وہ لوگ جو بدلے میں صرف بدلے میں نجات چاہتے ہیں ان کی زندگی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، ان کے شب و روز کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کی عبادتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کے اخلاق کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کے طرز زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے. وہ لوگ جو بدلے میں نجات چاہتے ہیں وہ صرف عاشور کے دن کے شیعہ ہوتے ہیں، وہ صرف محرم کے شیعہ ہوتے ہیں، وہ صرف چند دنوں کے شیعہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو حسینیت کے ذریعے سے نجات چاہتے ہیں وہ زندگی بھر کے لیے شیعہ ہوا کرتے ہیں. دیکھ کر شیعت نے تاریخ بھر میں فخر کیا ہے، دونوں موجود ہیں. اور دونوں کی بنیادی فرق یہی ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف بدلے میں چاہتے ہیں, لہذا گندگی کریں گے, غلاظتیں کریں گے, نشہ کریں گے, شراب تک پئیں گے, بدکاری تک کریں گے, سب کچھ کریں گے, کہ یہ سب کچھ ہمیں کرنے دو کرنے دو, عاشور کے دن آ کر علم اٹھائیں گے, علم اٹھا لیں گے تو نجات مل جائے گی. یہ علم ضرور نجات دینے والا ہے. ہم صرف, لیکن مشکل ہماری کیا ہے, ہم فقط علم کو دیکھتے ہیں. علم صرف, تنہا علم دیکھنا کافی نہیں ہے. کربلا کا علم صرف اہم نہیں ہے, بلکہ کربلا کے اس ہاتھ کی زیادہ اہمیت ہے جس میں علم اٹھا تھا. یہ ہماری غلطی, ہم کیا دیکھتے ہیں, علم علم جس میں ایک ڈنڈا ہونا چاہیے, لکڑی ہونا چاہیے, ایک کپڑا ہونا چاہیے. اب علامت کے طور پر ہم نے کچھ اور چیزیں اضافہ کی, مثلا پنجا اضافہ کیا, جناب الفضل عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کی علامت کے طور پر کئی مشکیزہ اضافہ کیا, اس مشکیزے کی یاد میں کہ جو چھپ گیا اور جس سے پیاس نہیں بجھائی جا سکی. ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہے, لیکن اصل چیز جو شبیہ ہے وہ پرچم ہے جو جناب عباس لے کر گئے تھے. ہماری نگاہ اس پرچم کی طرف ہے, ٹھیک ہے, پرچم کی طرف ہو, چونکہ یہ پرچم ایک علامت ہے, یہ حق کی علامت ہے, یہ حقانیت کی علامت ہے, لیکن پرچم سے کہیں زیادہ ان ہاتھوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ عباس ابن علی کا علم کون ہاتھ ہوگا. یہ اس پرچم کا اثر نہیں تھا, بہت توجہ کریں, یہ اس لکڑی کا یا اس کپڑے کا اثر نہیں تھا, بلکہ یہ ان ہاتھوں کا اثر تھا جس نے اٹھایا تھا. اس ہاتھوں نے اس پرچم کو اتنا محترم کر دیا تھا کہ آج تک اس کا احترام باقی ہے. لیکن جب ہمارے پرچم اٹھتے ہیں تو پرچم ممکن اس میں سونے کا پنجا لگا ہوا ہو, چاندی کا مشکیزہ لگا ہوا ہو, قیمتی ترین لباس لگے ہوئے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ ہماری پرچم کی طرف ہے, لہذا اس کو قیمتی سے قیمتی کرتے چلے جائیں گے, بڑے سے بڑا کرتے چلے جائیں گے. ہمارا کام ہے ایک چھوٹا سا وہاں پر علم بنایا گیا, شاید پتہ نہیں 110 فٹ کا علم, جناب عباس کے علم 3 فٹ کا تھا, ہم 110 فٹ کا علم, چونکہ ہماری ساری توجہ کدھر ہے, علم پر ہے. یہ بہت اہم نقطہ عزیزو, ہماری ساری توجہ علم پر ہے, لہذا علم کو ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا علم بنا سکتے ہیں, لیکن وہ ہاتھ نہیں بنانے کو تیار ہیں کہ جو اگر یہ علم اٹھائیں تو اثر کرنا شروع کر. لہذا جتنے بھی تبرکات ہیں, عزا ہیں, اس پہ ایک نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ یہ شبیہ ہو. جتنی زیادہ شباہت ہے اتنی زیادہ محترم, جو شب کہتے بھی نا شبیہ اعضا, شبیہ ہونا. کوشش کریں آپ لوگ جب بنائیں تو کوشش کریں, مثلا زری بنائیں گے کوشش کریں شبیہ ہو, تاکہ وہ جھلک پیدا ہو, تاثیر ہوگی. بنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ اس شباہت کو دیکھ کر وہ منظر یاد آ جائے اور منظر کے نتیجے میں رونا آئے. ان سارے شبیہوں کا ایک اصلی ترین فلسفہ ہے رونا, اصلی ترین اصل فلسفہ اس کا ہے گریا کرنا. اس میں زلجناح کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب زلجناح کو دیکھیں تو عصر عاشور تنہا پلٹتے ہوئے زلجناح کی یاد آ جائے تھوڑی دیر کے لیے, اور یہ یاد کا آنا ہمیں کربلا پہنچا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کربلا کی سرزمین پر پہنچ جائے اور ہم دیکھیں کہ کس طرح زلجناح واپس آ رہا اور روئیں. رونے کے لیے, چونکہ رونا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا 2 دن پہلے کہ رونا رکن عزا ہے, اصلی ترین رکن عزا, عزا کی اصلی ترین بنیاد ہے رونا. لہذا وہ امور کی جو جائز امور ہیں, جائز جو, ہم ناجائز امور کو یہاں پہ نہیں شریک کریں گے, جائز جو امور ہیں اور صحیح طریقے سے آئے ہیں اس کو آ کر پیش کریں تاکہ لوگوں کو رونا آئے. فلسفہ رونا ہے, لیکن یہ اسی وقت پیدا ہوگا جب اس میں شباہت نظر آ رہی ہو. جتنا زیادہ شبیہ ہوگا اتنی زیادہ کربلا کی ہمیں یاد دلائے گا. جتنا زیادہ شباہت زیادہ ہو, شباہت سمجھ رہے ہیں نا, کوئی ایسا لفظ نہ بول جائے کہ بعد میں کہیں گے شباہت کیا تھی. البتہ یہ پہلے عرض کیا کہ جو بھی سوال ہو بعد میں پوچھ لیا کریں, آج آخری دن ہے, ابھی بھی اگر کوئی سوال پچھلی مجلسوں کے اندر پوچھیں شباہت یعنی کیا کہیں گے آپ, سملیرٹی ہے. اسی کے جیسا لگے، شبیہ لگے، مثل لگے، تو جتنا زیادہ شبیہ ہوگا اتنی زیادہ ہمیں کربلا کی یاد دلائے گا. تو ہم اگر علم بنائیں تو کوشش کریں کہ ابو الفضل عباس کے علم کی شبیہ ہو، یہ کوشش ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے ماحول کے لحاظ ہم نے یہ علم بنایا تو افریقہ والوں نے کچھ اور علم بنایا تو فلاں والوں نے کوئی اور بنایا. دیکھیں تاریخ میں اگر پڑھیں کہ دیکھیں ابو الفضل عباس کے علم کیسا تھا. اب ٹھیک ہے اس میں احترام کے طور پر جناب ابو الفضل عباس کے علم میں ممکن امام حسین السلام کا نام نہیں تھا، جناب ابو الفضل عباس کا نام نہیں تھا، یہ پاکیزہ نام اس میں لکھ دیا ہے، بہت اچھا ہے، پاکیزگی آ جائے گی ان ناموں سے، لیکن شباہت کا خیال رکھا جائے. 3 فٹ کے علم کو 300 فٹ کے علم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی علم ہو لیکن وہ شبیہ ہو، وہ منظر دکھائے. زلجنہ بنے تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زلجنہ کی شبیہ ہو، کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ شبیہ ہو. ابھی ہم بعض جگہوں پہ زلجنہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر آ کر 10 کلو چاندی اور سونا رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کے زلجنہ کی شبیہ ہے یا سکندر کے زلجنہ کی شبیہ ہے؟ سکندر کے گھوڑے کے زلجنہ نہیں گیا، اس کو شبیہ بنانا ہے نا. تو شبیہ بنانے کے لیے کوشش کرے کہ اس امام حسین کے گھوڑے کی یاد آئے، ایسا لگے کہ یہی وہ گھوڑا تھا جو عصر عاشور خیمے سے امام کو لے کے جا رہا تھا، اور یہی وہ گھوڑا تھا جو عصر عاشور خیمے تک واپس پلٹ رہا تھا. یہ بنیادی، یہ شباہت اس لیے. لیکن اصلی ترین جو چیز ہے وہ کہ اس کے ذریعے سے انسان کو گریا ہے. تو میں یہاں آپ کو لے کے جا رہا تھا کہ وہ چیز جو انسان کو، جو ہاتھوں کو شبیہ بناتی ہے، اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اس کے لیے وہ ارادہ چاہیے ہے، وہ عزم چاہیے ہے، وہ اخلاق چاہیے ہے، وہ سیرت چاہیے. سیرت وہ بحث ہے جو آ کر صرف علم کو نہیں بلکہ ہاتھوں کو شبیہ بنانا چاہیے. ابو الفضل عباس کی سیرت، یہ پہلے میں بار بار مصائب پڑھ چکا ہوں، اگر ابو الفضل عباس کی سیرت جا کر ڈھونڈنا ہے تو اسی لمحے جا کر ڈھونڈے جب یہ ہاتھ کٹ رہے تھے، جب یہ ہاتھ کٹ رہے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن سیرت کے پہلو کے لیے ضرور نہیں کہ ہمیشہ مصائب کے انتظار کیا، نہیں، اس کٹتے ہوئے ہاتھ میں آ کر دیکھیں کہ جب ابو الفضل عباس کے ہاتھ کٹ رہے تو زبان پہ کلمات کیا جاری تھے. یہ اگر بتائیں گے کہ حسین ابن علی کا عباس کیا تھا، ام البنین کا عباس کیا تھا، علی ابن ابی طالب کا عباس کیا تھا، وہی جب ہاتھ کٹ رہے تھے تو زبان پہ کیا کلمات جاری تھے؟ یہ تمام معتبر مقاتل نے لکھا ہے کہ ادھر ہاتھ کٹا، ادھر ابو الفضل عباس کی زبان سے جاری ہو کہ پروردگارا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ہمارا ہاتھ کٹ بھی گیا ہے تو ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں. یعنی دین ابو الفضل عباس کی نگاہ میں یہ ہے. مسائل میں یہ کلمات ہم کبھی کبھی ادا کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے بہت ساری چیز فکر کرنے کی ہے، مشکیزہ ہے، ہاتھ ہے، لشکر ہے، جنگ ہے، سامنے خیمے ہیں، بچے ہیں، حسین ابن علی کی تنہائی ہے، اتنا ساری چیزیں فکر کرنے کے لیے ہیں عباس ابن علی کے لیے. لیکن عباس کو کسی کی فکر نہیں ہے. اگر پہلی فکر آتی ہے اور وہ زبان پہ جاری ہوتی ہے تو وہ ہے دین. کتنا فاصلہ ہے ہماری کربلا میں اور ابو الفضل عباس کی کربلا. کہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی، خدا کی قسم اگر تم نے ہمارے ہاتھ کو، داہنے ہاتھ کو کاٹ بھی ڈالا ہے تو بھی میں قیامت تک ابدا یعنی ہمیشہ میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا. یہ ہم پہلے مسائل میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ وہ کردار جو سامنے آتا ہے وہ سارے صفات کے نتیجے میں کہ جو پہلے پیش کیا گیا ہے، وہ اخلاق کے حسنہ جو رسول اللہ سے اور انبیاء سے ہوتا ہوا یہاں تک منتقل ہو گیا ہے. لہذا جناب ابو الفضل عباس جب زیارت پڑھتے ہیں تو ابتدائی ترین جملات میں سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں المطیع للہ ولرسولہ. زیارت میں یہ کلمات المطیع للہ ولرسولہ، جو مطیع ہے اللہ کا، مطیع ہے رسول اللہ کا، مطیع ہے. یعنی حسین ابن علی کی اس طرح سے اطاعت کی ہے میدان کربلا میں ابو الفضل عباس نے کہ حسین ابن علی کی اطاعت کے نتیجے میں کہا جاتا اللہ کا مطیع ہے اور رسول اللہ کا مطیع ہے. عزیزو، بس یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں تمام ہوا، ایک مطلب اور کرنا، مجلس کو تمام کرنا ہے کہ وہ پہلو جو آ کر ڈالا گیا کہ امام کی شہادت کے بدلے میں نجات ہے، یہ کرسٹلٹی سے لیا گیا تھا، اور وہی سارا اثر دکھانا تھا جو اگر کہ شرٹی میں دکھایا گیا پورے دین کا خاتمہ کر دیا گیا. شیعت میں یہ سارے کام کرنے کی کوشش کی گئی لیکن البتہ مقابلے میں علماء نے, ذمہ دار لوگوں نے آ کر اس کا مقابلہ کیا, یہ فکر پھیل نہیں پائی. کوشش بہت کی گئی پھیلا جائے گی, ابھی بھی ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس بات کی کوشش کی جا رہی, باقاعدہ کبھی کبھی ممبروں سے بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک ایسا نظریہ دے دیا جائے کہ پھر شیعت کے درمیان میں عمل اور دین کے نام کی کوئی چیز نہ رہے. ظاہری طور پر یہ نہیں کہا جاتا لیکن اندر یہی سب کچھ چھپا ہوتا ہے. ظاہر پہ کوئی نہیں کہے گا اگر, لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ آپ ایک عمل انجام دے لیے کافی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر دین کی ضرورت نہیں رہ جاتی. ہاں یہ روایت موجود ہے, ہمارے پاس روایت موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو گریا کرے من بکا و ابکا و تباکا, لیکن ساتھ میں ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ حسین ابن علی کے معرفت رکھتے ہوئے. یہ ایک شرط جو ہر جگہ ہے, ممکن ہے اگر ہر حدیث میں نظر نہ آئے تو یہ شرط وہاں پر پہنچا دینا ضروری ہے, لازم ہے, یہ قاعدہ ہے. اگر ایک ہی طرح کی بات جگہ جگہ کہی جا رہی ہو اور ایک جگہ اس کی شرط بیان کی جا رہی ہے, یہ شرط فقط ایک جگہ کے لیے نہیں ہر جگہ کے لیے ہو جائے گی. وہ شرطیں ہیں جیسے امام رضا علیہ السلام نے ایک شرط بیان کی تھی, رسول اللہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو نجات مل جائے گی. امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا, امام رضا علیہ السلام نے محمل کا پردہ ہٹا کر نیشاپور میں 18,000 لکھنے والوں کے درمیان میں کہا کہ لا الہ الا اللہ حسنی, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی عمل من عذابی, کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے, جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا, نجات پا گیا. پھر جاتے جاتے پھر بڑھایا پردہ کہ رکو ابھی ایک بات لکھنا باقی ہے, وہ کیا بے شروط ہے, بعض جگہوں میں بے شرط ہے اور شروط ہے, لیکن زیادہ معتبر جگہ بے شروط, لیکن اس کی شرطیں ہیں وہ انا من شروط ہے. اور اس توحید کی شرط میں ہم لازم ہیں, جو کہ امامت ہی وہ الہی نظام ہے جو بعثت سے لے کر ہجرت تک اور ہجرت سے لے کر غدیر تک چلتا رہا. انا من شروط ہے, میں شرط میں سے ہوں. تو امام رضا علیہ السلام نے صرف ایک جگہ آ کر کہا, 201 ہجری میں یا 200 ہجری میں آ کر کہا, تو 200 ہجری سے پہلے جہاں جہاں بھی کہا گیا تھا لا الہ الا اللہ نجات دے گا, لا الہ الا اللہ نجات دے گا, یہ ہر جگہ پر لا کر وہ شرط لگانا ضروری ہے. اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو تمہیں نجات مل جائے گی, تو وہاں پر بھی آ کر یہ شرط لگانا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ اس وقت نجات دے گا جب رسول اللہ کی ولایت کو مانتے ہو. شرط لازم ہے, بے شروطہا میں سب سے پہلی ذات کیا ہے. اب یہاں پر مجھے رک کے وضاحت کرنی پڑتی, کبھی کبھی مشکل یہ ہو گئی ہے, یہ ہمارے مجمعے کی ایک مشکل ایسی ہو گئی ہے کہ ولایت کے نام پر ہم نے جب بھی ذکر کیا تو وہاں پہ رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا, جبکہ جب ہم قدیر کی حدیث پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, من کنتو مولا ہو, کیا کہتے ہیں, من کنتو مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں. یہ ماں مولا, یہ میں مولا, یہ بہت لوگ بھول جاتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں رسول اللہ سب سے بڑے امام ہیں, رسول اللہ خود امیر المومنین کے امام ہیں, رسول اللہ خود امیر المومنین کے مولا ہے. تو مجھے شیعہ مجمع میں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, جبکہ خود ہی پڑھتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا, بعض روایات میں فہذا بھی آیا ہے لیکن زیادہ تر فعلی, جس کا میں مولا ہوں اسی کے علی مولا ہیں, یعنی پہلے مولا جو رسول اللہ ہیں. رسول جن لوگوں نے رسول اللہ کو مولا مان لیا ہے اسی کے علی مولا ہو سکتے ہیں. سلام اللہ علیہ کہ ولایت, اصل ہم یہاں ولایت کی بحث نہیں کر رہے چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور ہمارا موضوع بھی نہیں, تو پہلے شاید تھوڑا بہت اشارہ کیا گیا کہ اصل ولایت جو شروع ہوتی ہے وہ ذات پروردگار سے شروع ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اصل ولی ذات پروردگار ہے, وہ اپنے ولیوں کو بھیجتا اس لیے ہے تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور تک لے کر. لیکن اصل ولی جو ہے وہ ذات پروردگار, اللہ جسے چاہے ولایت دیتا ہے. کبھی کبھی ہمارے خطیب بھی آ کر دلیل دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کی حکومت کو کیوں نہیں مانتے اور کیوں امیر المومنین کی حکومت کو مانتے ہیں, اس لیے کہ ولایت ہے اللہ کی, جسے وہ چاہے دے. اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا, رسول اللہ کے ذریعے سے امیر المومنین کو دیا. دلیل تو ہم یہ دیتے ہیں لیکن ولایت کے نام پر اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں, مشکل یہاں پیدا ہوتی ہے. اسی لیے عرض کیا کہ اگر ولایت کو اللہ سے لے کر شروع کریں گے, اللہ سے شروع کریں گے تو اللہ سے رسول اللہ تک آنا آسان ہوگا, رسول اللہ سے امیر المومنین تک آنا آسان ہوگا, امیر المومنین سے تمام آئمہ تک آنا آسان ہوگا, آئمہ کی غیبت میں فقہا اور علماء تک بھی آنا آسان ہوگا. لیکن اگر بیچ سے شروع کریں گے تو امیر المومنین کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, طے ہے نہیں سمجھ میں آئے گی. اگر اللہ سے شروع کریں گے کہ ایک الہی نظام ہے, الہی قانون ہے, الہی حکومت ہے, الہی حکومت کی ہر زمانے میں ضرورت ہے, جب لوگ آمادہ ہو جائیں تو الہی حکومت سب سے بہتر حکومت ہے, ہر حکومت باطل ہے, طاغوت ہے, لیکن اللہ کی حکومت, الہی حکومت یہ صحیح نظام ہے. اگر ہم اللہ سے شروع کریں گے تو جب اللہ کے لیے اللہ کا حاکم رسول اللہ ہوں گے, رسول اللہ کے بعد آئمہ ہوں گے, آئمہ کے بعد پھر کیا ہوگا, آئمہ کے بعد صدام حاکم ہو, شاہ حاکم ہو, بش حاکم ہو, طاغوت حاکم ہو, ظالم حاکم ہو, آئمہ نہیں تو پھر کیا ہو؟ کیونکہ آئمہ حکومت کے سب سے بڑے معیار پر ہیں رسول اللہ کے بعد. یہ شیعہ نظریہ ہے, سب سے زیادہ پاکیزہ, سب سے زیادہ معصوم. خوب اگر آئمہ جیسے پاکیزہ اور معصوم لوگ موجود نہ ہو تو کیا ہو؟ اگر 100% الہی حکومت موجود نہ ہو تو کیا ہو؟ پھر زیرو کر دیا جائے, حکومت ظالموں کو دے دی جائے, یہ صحیح ہے؟ یا یہ کہ اگر 100% کی حکومت موجود نہ ہو تو دیکھا جائے جو ان سے سب سے زیادہ نزدیک ہو وہ آ کر حکومت کرے, کون سا بہتر ہے؟ یا 100% یا زیرو, یہ بہتر ہے؟ جیسے آپ کہیں اپنے بچے سے, بیٹا یا تم 100% نمبر لانا یا زیرو لے کے آنا, بیچ میں نہیں چاہیے. یہ ایسی بات ہوئی, آپ پڑھے, خوب پڑھیں, پڑھنے کے نتیجے میں یا تمہارا مارکس جو 100% ہونا چاہیے, اگر 100% نہیں لا سکے تو زیرو ہونا چاہیے. عقل یہ نہیں کہتی, عقل کہتی ہے ہاں 100% کی پوری کوشش کی جائے, لیکن 100% اگر نہیں آیا تو 99% ہو, 98% ہو, جتنا 100% نزدیک تر ہوتا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہو. ہمارے 100% الہی حکومت کا نام ہے رسول اللہ کی حکومت, امیر المومنین کی حکومت. 100% الہی حکومت وہ ہے جس کے لیے امیر المومنین شب ہجرت بستر پہ سو رہے ہیں. 100% الہی حکومت وہ ہے جس کے لیے امیر المومنین کے بیٹے حسین ابن علی اپنے پورے بھرے گھر کو قربان کر رہے ہیں. 100% الہی حکومت وہ ہے جو امام زمان کے ذریعے سے قائم ہوگی. لیکن اگر امام زمان کے ذریعے سے یہ حکومت قائم نہیں ہے تو کیا ہو؟ پھر صدام کی حکومت ہو. عقل کہتی ہے کہ 100% نہیں ہے تو کوئی 80% والا ڈھونڈو, کوئی 85 والا ڈھونڈو, کوئی 90 والا ڈھونڈو, کوئی 91 والا ڈھونڈو. جتنا زیادہ ان سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنی الہی ہوتی چلی جائے گی. اسی کو ہم اسلام کی زبان میں اور شیعت کی زبان میں کہتے ہیں ولایت فقیہ. ولایت فقیہ یعنی کیا؟ ولایت فقیہ یعنی یہ کہ جب معصوم ہمارے پاس موجود نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے تو الہی نظام کو چھٹی نہیں کر دینا ہے, ختم نہیں کر دینا ہے, بلکہ الہی نظام میں جو نزدیک ترین فرد ہو, آئمہ اور معصومین سے نزدیک ترین جو افراد ہوں وہ آ کر حکومت کریں. اسی کے لیے پوری تاریخ میں شیعت نے قربانیاں دی ہیں, شیعت نے جنگ لڑی ہے, علماء نے قربانیاں دی ہیں, علماء کو زندانوں میں رکھا گیا ہے, شہید اول آئے ہیں, شہید ثانی آئے ہیں, شہید ثالث آئے ہیں. یہ سب کربلا کی میراثیں تھیں جو تاریخ بھر میں علماء نے قربانیاں دی, لیکن چونکہ لوگوں میں آمادگی موجود نہیں تھی لہذا اتنی بڑی الہی حکومت قائم نہیں کی جا سکی. الحمدللہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں لوگوں میں یہ آمادگی پیدا ہو گئی, وہ 100% تک جانے کے لیے امام زمان کی حکومت تک پہنچنے کے لیے اگر سبحان الہی حکومت کے نظام قائم کر دیا، یہ ہے بنیاد، یہ ہماری بنیادیں عزیزوں. جب ان بنیادوں کو لوگ نہیں سمجھتے تو بیچارے ہمارے ہی درمیان میں اٹھ کر جو کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، دوری کرتے ہیں، تفرقے ڈالتے ہیں، اختلاف ڈالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بنیادیں ان کے سامنے مضبوطی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں کی گئیں، اور جا کر وہ پھر وسوسے ڈالتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں. ایک شبہ جو بہت ہر جگہ ہمیں عرض کرنا پڑتا ہے مجبوراً، چونکہ بھی بعد میں سوال کرتے ہیں لوگ، ایک شبہ جو ہر جگہ کہ بھائی آئمہ تو معصوم تھے، فقہا تو معصوم نہیں ہے. ہاں یہ شبہ ہر جگہ پیدا ہوتا ہے، آئمہ تو معصوم تھے، رسول اللہ بھی معصوم تھے. درجات دیکھیں، آئمہ کا درجہ کتنا بلند ہے، فقہا کا درجہ تو اتنا بلند نہیں ہے. تو اگر ہم نے ولایت کو اللہ سے شروع کیا ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ اللہ کے درجے میں اور رسول اللہ کے درجے میں کتنا فرق ہے. فرق اللہ، جو کچھ بھی رسول اللہ کے پاس ہے اللہ کے دیا ہوا ہے درجے کے اعتبار سے. یہاں بھی پھر کہتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے، تو معصوم اس کے اگر بھائی پورے مسئلے کو سمجھا گیا ہوتا تو آسانی سمجھ آتا کہ امام علی علیہ السلام جب حاکم تھے، الہی حاکم، تو امام علی علیہ السلام کے گورنر جتنے بھی تھے، پورے عالم اسلام میں جتنے بھی گورنر تھے، اس میں کوئی معصوم بھی تھا؟ کوئی ایک گورنر؟ اب اس کے لیے جا کر تھوڑا پڑھنا پڑے گا آپ کو نا، اور یہاں بھی یہ مجلس تھوڑا ہے اس لیے سخت ہو جاتی ہے، کچھ پڑھنا پڑتا ہے، کچھ سوچنا پڑتا ہے، کچھ فکر کرنا پڑتا ہے، صرف احوال نہیں کرنا پڑتا. تب جا کر ایک مطالعہ کر رہے ہیں آئمہ کے تمام گورنروں میں جو معزول کیے گئے، جو معزول ہونے سے پہلے، معزول ہونے کے بعد، پوری 4.5 سالہ حکومت میں کوئی بھی ایسا گورنر تھا جو معصوم تھا؟ اب کوئی آ کر کہے کہ امام علی تو معصوم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو معصوم ہے، ان کی بات تو ہم مانیں گے، ان کی حکومت تو مانیں گے، لیکن آپ جو گورنر بن کے آئے ہیں ادھر آپ کی بات نہیں مانیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ معصوم نہیں. تو کیا ہوگا اگر کوئی امام کے گورنر، اتفاق سے اس زمانے میں عربی میں کہا گیا تھا والی، ولی، امام ولی تھے، امام کے گورنر کو کیا کہتے تھے؟ والی. آپ جا کے نہج البلاغہ میں دیکھیں والی کو، اس والی کو خط لکھا ہے، اس والی کو والی، اسی ولی سے والی ہے. اب کوئی اگر کہے کہ امام تو معصوم ہے، ان کی بات تو ہم مانیں گے، لیکن آپ غیر معصوم ہیں، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. تو اگر امام کے گورنر کے کوئی انکار کر رہا ہے تو کس کا انکار کر رہا ہے؟ یہ اصل میں امام کی حکومت کا انکار کیا جا رہا ہے. امیر المومنین نے شام اپنا گورنر بنا کے بھیجا، کہا کہ نہیں ہم گورنر نہیں مانیں گے. اور تاریخ میں اور بھی پیش آیا، جلدی میں ختم تمام کرنا چاہتا ہوں، بحث کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. قرآن نے کیا کہا؟ فَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق اتنا ہے، لیکن قرآن کہتا نہیں، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. درجے میں کتنا بھی فرق ہو لیکن حکومت ایک ہے، کیونکہ رسول اللہ کو بھی اللہ ہی کی حکومت کرنی ہے، اپنی حکومت نہیں کرنی ہے. لہذا یہی ماجرا پیش آیا، آخری نمونہ، یہی ماجرا پیش آیا سن 61 ہجری میں، بلکہ سن 60 ہجری کے، سن 60 ہجری میں یہی ماجرا پیش آیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی، اپنے عزیز ترین بھائی، جو سگے بھائی سے بھی زیادہ نزدیک تھے، کیونکہ رشتہ ایمان کا رشتہ تھا، جناب مسلم کو کوفہ بھیجا اور یہ لکھ کر بھیجا کہ انہو اخی ثقتی، ثقتی من اہلی، یہ میرا بھائی ہے اور میرا بھروسہ ہے. مسلم نے عقیل، میرا بھروسہ ہے، میرے اہل سے ہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پر جو بہت قریب لوگ تھے، سلیمان ابن سرد خزائی جیسے بڑے شیعہ، جو چند 4-5 شیعوں میں سے ایک جانے جاتے تھے، ان سے جب جا کے جناب مسلم نے کہا کہ ہانی ابن عروہ کو پکڑ لیا گیا ہے، دربار میں رکھا گیا ہے، چلو دربار پہ حملہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو معصوم نہیں ہیں، حسین ابن علی آئیں گے، ان کی بات ہم مانیں گے. تلوار، یہ بہت بنیادی نقطہ عزیز، آج کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ اگر امام خود آ کر کہیں گے تب تو ہم تلوار اٹھائیں گے. آپ کتنے ہی محترم، یہ مسلم جو خود سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں آئے ہوئے تھے مہمان بن کر، اور کوفے کے شیعوں میں سب سے بڑے ناموں میں سے تین چار ناموں میں سے ایک نام یہ جانا جاتا تھا، سلیمان ابن سرد خدائی. انہوں نے اگر کہا کہ تلوار اٹھانے کے تو ہم تیار ہیں، جنگ کرنے کو بھی تیار ہیں، جان دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن امام معصوم اگر کہے گا تو آپ کے کہنے پر نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امام کا نمائندہ شہید کر دیا گیا، کوفہ ہاتھ سے نکل گیا. کربلا اسی کا نتیجہ ہے. کربلا سے ابن زیاد کی شیطنت کا نتیجہ نہیں ہے. کربلا کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ابن زیاد اور یزید کی شیطنت، لیکن صرف ابن زیاد کی شیطنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ سلیمان ابن سرد خزائی جیسے لوگوں کی بے بصیرتی کا بھی نتیجہ ہے اور نادانی کا بھی نتیجہ ہے. اور یہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر عراق میں جنگ جیتنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے، اگر سیریا میں اتنا زیادہ وقت لگ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی عراق و سیریا میں سلیمان ابن سرد خزائی لوگ جیسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ امام زمان آئیں گے تب تو ہم لڑیں گے، لیکن امام کے نائب کے کہنے پر نہیں لڑیں گے. آج بھی یہ موجود. پچھلے سال میں نے یہاں پہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے اپنی تقلید تبدیل کر لی اس بنیاد پر کہ کیوں لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یہاں پہ عرض کیا تھا، آیت اللہ سیستانی نے جو فتویٰ دیا مقابلے میں کھڑے ہونے کا، کہا کہ ایسے مرجع کو ہم نہیں مانتے کہ جو داعش کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کہتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ داعش کے حوالے کر دینا ہے. اگر داعش کے مقابلے میں لڑیں گے نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی زمین تو حوالے کرنا، زمین تو اہمیت نہیں رکھتی، اپنے ناموس، اپنے بچوں کو اور اس سے بڑھ کر حرم کو، نجف کو، کربلا کو، دو ہی راستہ، یا تو داعش کے مقابلے میں لڑا جائے، یہ حرم کو، کربلا کو، نجف کو، سیریا کو، جناب زینب کے روزے کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کی بھی وہ حال وہی کرے جو جنت البقیع کی حال کی گئی. اب یہ بے بصیرت لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے تو، لیکن جب امام زمان آئیں گے، یہ نتیجہ ہے بے بصیرتی کا. جو بصیرت خود ایک اہم صفت ہے انسانی صفات میں سے. تو عزیزو کچھ باتیں اور بھی تھیں لیکن وقت ایسے بھی کافی زیادہ ہو گیا. البتہ کل کا بعض برادران آئے تھے کہ مجلس کو تھوڑا لمبا کیا جائے، لیکن ہم جانتے ہیں ورکنگ ڈے ہے، کام کا دن ہے، زحمتیں ہیں. البتہ کل سنڈے ہے. اچھا میں نے کہا کہ یہ بنیادیں جو بنتی ہیں، یہ ساری بنیادیں، اور یہاں پہ یہ اتنے دن سے الحمدللہ عزاداری کر رہے ہیں، یہ توفیق پروردگار کی ہے. پروردگار قبول کریں ان ساری عزاداریاں، آپ سب کی ان زحمتوں کو جو انتظام کرتے ہیں، جو شرکت کرتے ہیں، جو مجلسوں میں آتے ہیں، ان سب کی زحمتوں کو قبول کریں. لیکن عزیزوں یہ سب کے سب اس لیے ہے کہ اگر وہ نجات کا راستہ ہمیں ملتا چلا جائے جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے پیش کیا، اور انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے اس طرف بڑھ رہے ہیں. عوام بیدار ہو رہی ہے، جوان بیدار ہو رہے ہیں. متصل رکھنا اور اپنے آپ کو متصل رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجلسیں ممکن ہے روزانہ نہیں ہوں، روزانہ مجلس ممکن ہے سال بھر نہیں ہو، لیکن حسینیت روزانہ کے لیے ممکن ہے. کربلا کا ذکر ہم روزانہ نہیں کر سکیں زبان سے، لیکن دل میں کربلا ہمیشہ ہونا ہے. زبان کے لیے وقت ہے، ممبر ہے، خطبہ ہے، فرش ہے، اس کے لیے وقت معین ہے، لیکن دل میں رکھنے کے لیے وقت معین نہیں. اس کربلا کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، کربلا کے اصولوں کو، کربلائی اخلاق کو، کربلائی تربیت کو، کربلائی کردار کو، کربلائی بنیادوں کو. اور ایک چیز جو ہمیں بہت زیادہ ضروری تھا کرنا، وہ ہے کہ کربلا میں تمام امور کے ساتھ ساتھ جو ایک امر تھا وہ یہ کہ کربلا والے ہمیشہ جڑے ہوئے تھے پروردگار کے ساتھ، عاشق تھے. اس موضوع پر پورا عشرہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے. خدا کا شکر ہے کہ کربلا عشق کی معراج، واقعی عشق کی معراج ہے کربلا. کربلا میں جتنا عاشق پروردگار لوگ آئے تھے، کسی بھی میدان میں اتنا اللہ سے عشق کرنے والے لوگ ایک ساتھ نہیں جمع ہوئے تھے. افراد تھے، انبیاء موجود تھے، بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، لیکن ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں خالص ترین لوگ جمع نہیں ہوئے تھے. ممکن ہے ہزار ہزار کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہوں، لیکن اس میں کچھ طرح کے الگ لوگ تھے، کچھ اور تھے، کچھ کی فکر اور تھی، کچھ کا عشق اور تھا. لیکن کربلا کا حسن یہ کہ کربلا میں سب ایک جیسے تھے، جو کہیں اور نہیں تھے، نہ بدر میں تھے نہ خندق میں. بدر میں بہت ہی عظیم انسان موجود تھے لیکن سب نہیں تھے، خندق میں بہت ہی عظیم انسان موجود تھے لیکن سب نہیں تھے، جنگ احد میں بہت ہی عظیم شہدا گئے تھے، شہادتیں دیں، لیکن سب نہیں تھے، بھاگنے والے بھی تھے. لیکن کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر سب ایک جیسے ہیں، سب عاشق پروردگار، سب کے شب عاشور جا کر دیکھیں، سب کے زہر عاشور دیکھیں، سب کے صبح عاشور دیکھیں، عصر عاشور آ کر حسین ابن علی کے دیکھیں، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں. اصحاب آ کر کہہ رہے ہیں کہ مولا ٹھیک ہے تلواریں چل رہی ہیں، زخم ہے، افراد کی کمی ہے، تنہائی ہے، 10-12 لوگوں سے زیادہ نہیں بچے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ زہر کا وقت ہو رہا ہے، نماز آپ کے ساتھ پڑھی جائے. کتنے لوگ رہ گئے تھے کربلا میں زہر کے وقت؟ تعداد بہت کم رہ گئی، 10-12 نہیں، حالات شاید 20-22 لوگ، اتنی تعداد رہ گئی، اس سے زیادہ تعداد نہیں رہی. بہت سارے سب شہید ہو گئے تھے، پہلے حملے میں 48 لوگ شہید ہو گئے تھے صبح ہی صبح. یہ ہے کربلا کا عشق. شب عاشور کے لیے مقتل کا جملہ موجود ہے کہ لہم دوی کا دوی نحل، خیموں سے اس طرح سے آواز، ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھی کے منڈنانے کی آواز جب اڑ رہی ہوتی، آہستہ کوئی پروردگار سے راز و نیاز کر رہا تھا، کوئی حالت سجدہ. لہم دوی کا دوی نحل بین راکعین وساجدین وقائمین وقائدین، کوئی قعود میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا. کربلا والوں نے عجیب منظر پیش کیا ہے، عجیب عظمتیں پیش کی ہیں، اور ان مجلسوں کا ایک اثر یہ ہو کہ یہ کربلائی نمازیں ہمیشہ نظر آنے لگی. اثر یہ ہے، یہ ہم خطابت بھی نہیں کر رہے ہیں نہ نصیحت کر رہے ہیں، اس لائق نہیں ہے کہ ہم کسی کو نصیحت کے لائق سمجھیں، لیکن کربلا کا اثر یہ لازم ہے. اثر ہے کربلا کا، اثر بہت سارا اثر ہے. سال کربلا کے اثرات پر گفتگو کرنے کی توفیق تھی، کربلا کے اثر ایک پورا عشرہ اس سے زیادہ. ایک اثر کربلا کا یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، ان کی شب عاشور ایسی تھی اور روزے عاشور یہ تھا. قرآن کی ایک آیت پڑھنی تھی لیکن اب وقت نہیں رہ گیا عزیزو، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ روایات بہت ساری آپ سنتے ہیں، لیکن یہ آیت ہے باقاعدہ سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جب غور سے سنیں اور اچھا نہیں لگتا، واقع نہیں مناسب نہیں لگتا کہ مومنین کے درمیان میں جماعت نماز قائم ہو رہی ہو، لوگ ٹہل رہے ہوں، ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے دکھ رہے ہوں، یہ نازیبا عمل لگتا ہے. مومنین کے لیے عمل نہایت ہی نازیبا لگتا ہے، نہایت نازیبا. کربلا میں جہاں تیر و تلوار چل رہے تھے، وہاں پہ صرف دو لوگ نکلے، صرف اس لیے نکلے کہ میں تیر کھانے کے لیے جا رہا ہوں بس، تاکہ اور سب نماز پڑھ، اور کچھ نہیں، بچوں سے ملنے نہیں گئے تھے، زوجہ سے ملنے نہیں گئے تھے، کوئی اور کام نہیں کرنے گئے تھے، وہیں کھڑے تھے، ایک دوسری نماز پڑھ رہے تھے، تیر کھا رہے تھے. سورہ مدثر کی آیت عجیب آیت ہے، یعنی جب میں نے پہلی بار کبھی پڑھا تھا، پتہ نہیں کب کی یاد نہیں ہے، جھجھوڑ دیا تھا آیت نے، کہ جب اہل جہنم جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اور اہل بہشت بہشت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اہل بہشت ان سے پوچھیں گے، اصحاب یمین جن کو کہا گیا ہے، یہ اصحاب یمین ان سے پوچھیں گے کہ ما صلاکم فی سقر، کس چیز نے تمہیں راہی جہنم بنا دیا. یہ غور سے سنیں، خاص کر ہمارے جوان خواتین، اور یہ آیت بھی ہے، یہ روایت نہیں ہے، کہ پتہ نہیں روایت صحیح ہے ضعیف ہے یا قوی ہے کیا ہے، نا بالکل آیت ہے، سورہ مدثر کی آیت ہے، نمبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، سورہ مدثر کی 42 نمبر آیت سے پڑھیں، 42 سے لے کے 47 اور 48 نمبر آیت تک. وہ پوچھیں گے، یہ جا رہے ہوں گے، سب لوگ مشکل میں ہوں گے، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین، یہ اصحاب یمین جو ہے یہ کہیں گے فی جنات یتسالون، جنات میں یہ سوال کر رہے ہوں گے، کیا ان المجرمین، کس سے سوال کریں گے؟ مجرموں سے یہ سوال کر رہے ہوں گے، جرم ان کا کیا ہوگا یہ بھی آگے آ رہا ہے، مجرمین سے یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ ما صلاکم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کا راہی بنا دیا، مسلک راستہ، کس چیز نے تمہیں جہنم کے راستے پہ ڈال دیا ہے، کیا بات ہے، تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ تو جواب ان کا کیا ہوگا، چار جواب دیا ہے، اس سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ قالو، تو وہ سب کے سب یہ کہیں گے کہ لم نکو من المسلمین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، نہ خطابت ہے نہ نصیحت ہے، مواقن اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، یہ سیدھے سیدھے قرآن کی آیت ہے، جب وہ کہیں گے کیوں، کس چیز نے تمہیں جہنم کا راہی بنایا، تو ان کا یہ جواب ہوگا کہ لم نکو من المسلمین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، خود کھا لیتے تھے، ہزار ہزار روپے خرچ کرتے تھے، دس دس ہزار روپے ایک وقت کے لیے خرچ کرتے تھے، لیکن کھاتے کھلاتے نہیں تھے، اگر کھلاتے بھی تو کس کو کھلاتے تھے، جن کا پیٹ بھرا ہوتا تو ان کو کھلاتے تھے، کیونکہ ان کو ہم کھلائیں گے تو یہ ہم کو کھلائیں گے، ان کو ہم اچھا کھلائیں گے پھر ہم کو یہ بلا کے یہ ہم کو اچھا کھلائیں گے، اگر کھلانا ہے تو کس کو کھلایا جائے، قرآن کہتا ہے مسکین، مساکین، فقراء، ڈھوڑھے، یہ جو نظر کرتے ہیں، نظر کرنے میں ایسے افراد کریں فلاں فون کر کے آپ آ جائیے گا نظر میرے یہاں، کون آ جائے، وہ جو بہت کھایا ہوا ہے، جو کھا کھا کر مرا جا رہا ہے بےچارا، جس نے اتنا کھا لیا ہے کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ چکا ہے، یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے، شوگر بڑھ چکی ہے، بلڈ پریشر بڑھ چکا ہے، سب کچھ بڑھ چکا ہے، اسے کہہ رہے تم آنا کھانے کے لیے، نظر ہے نہ، یہ امام حسین علیہ السلام کی نظر کرو تو کس کو ڈھونڈے، اس کو ڈھونڈے جس کو زندگی بھر حسین رات کی تاریکیوں میں جا کے کھلایا کرتے تھے، لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض و مال خائزین، اور عیاشی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم بھی مزے اڑا رہے تھے، ہم صرف مزے اڑ، زندگی میں خالی تفریح کر رہے تھے، زندگی میں خالی مزے اڑا رہے تھے، تیسرا جواب کہ ہم جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے زندگی میں صرف مزہ دیکھا تھا، کھا بھی رہے تھے تو مزے کے لیے، دیداری بھی کر رہے تھے مزے کے لیے، کام بھی کر رہے تھے تو مزے کے لیے، عیاشی کی زندگی گزار، ہر طرح کا عیش و آرام، ہماری حالت یہ تھی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اپنے ان تمام اعمال کے ذریعے سے اصل میں آخرت کا انکار کر رہے تھے، کیونکہ اگر آخرت پر یقین ہوتا تو ایسا نہ کر رہے ہوتے، یہ نہیں ہوتا، حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہماری موت آ پہنچی، چونکہ یقین نہیں کرتا، یہاں تک کہ ہماری موت، ایک آیت اور سن لیں اس کے فوراً بعد، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، فَمَا تَنفَعُهُمْ شفاعت الشافعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ابھی آیت آپ جا کر خود غور کریے گا، فما تنفعهم، چونکہ جس چیز پر ہمیں بھروسہ تھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، مشکل ہوگی تو شفاعت ہو جائے گی، یہ قرآن کہتا ہے، حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ حالت ہوگی، اگر نماز نہیں ہوگی، اگر صرف خود کھا رہے ہوں گے اور کھلا نہیں رہے ہوں گے، اگر صرف عیاشی اور عیش و آرام کر رہے ہوں گے، اگر اپنے تمام عمل سے منکر ہوں گے، تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو کوئی بھی آ کر شفاعت کرنا چاہے گا تو ان کو شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا، نہیں ہو جائے گا، پروردگارا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا کہ جن کو شفاعت بھی فائدہ نہ پہنچے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے، کربلا خود شفاعت ہے، اور سب سے بڑی شفاعت یہ ہے کہ کربلائی ہوتے چلے جائیں، شفاعت ہوتی چلی جائے، کربلائی بنتے چلے جائیں، نجات ہوتی چلی جائے گی، کشتی حسین ابن علی پہ سوار ہوتے چلے جائیں، نجات ہوتی چلی جائے گی، لیکن سوار ہونا کس طرح سے، جس طرح سے کربلا والے سوار ہوئے تھے، کربلا والے سوار ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان دیتے گئے، بچوں کی قربانی دیتے گئے، عزیزوں کو قربان کرتے گئے، لیکن ایک لمحے کے لیے حسین ابن علی کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ بیویوں نے قربانی دی، کسی بھی بیوی نے اگر یہ تقاضا نہیں کیا کہ اب تو تم سب کی جان جانی ہے تو مجھے تو کہیں پہنچا دو، کہ نہیں حسین ابن علی کی کشتی میں سوار ہیں تو یہ کشتی چھوڑی نہیں جاتی، یہ چھوڑنے کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ محرم میں تو کشتی کے سوار ہیں، محرم جائے تو کشتی چھوڑ دی جائے، نہ یہ لائق کشتی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کی کشتی ایسی نہیں ہے کہ چھوڑی جائے، دیر کربلا کے نہ بچے جا رہے ہیں نہ بیویاں جا رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی کا تو سوال کر لیا ہے، لیکن کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے حسین ابن علی کو چھوڑ کر جانا ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے۔ اور یہ بچے راستے میں سب کے سب شہید ہوتے ہیں، سخت منزلوں سے گزرتے ہیں اسیران اہل حرم، سخت ترین منزل اسیروں نے طے کی، کہ جب ایک ایسا راستہ طے کر کے گئے کہ جہاں مصائب ہی مصائب تھے، جو عاشور کے دن سے کہیں زیادہ سخت مصائب تھے، جب بیویوں کو کوفہ و شام کا راستہ طے کرنا پڑا۔ کل یہ برسوں آپ کے سامنے عرض کیا کتنے بچے اس راہ میں شہید ہو گئے، لیکن ایک چار برس کی بچی تھی جو حسین ابن علی کی امانت تھی، جسے بڑی زحمتوں کے ساتھ اور بہت خیال رکھ کر جناب زینب بچا کر لائی تھی، شام تک لے آئی تھی۔ حسین ابن علی کی امانت شام تک تو آ گئی، لیکن شام آنے کے بعد کس کو خبر تھی کہ راستے کی سختیاں تو طے کر لی ہیں اور راستے کی مصیبتیں تو برداشت کر لی ہیں، لیکن راستے کی مصیبتوں کے اثرات اس حد تک باقی رہیں گے کہ شام کے زندان میں یہ بیوی نہ بچ سکے۔ جب شبر کے تماچے لگتے تھے، یہ بھی چھوٹی سی بچی کبھی پیاسی ہوتی تھی تو بار بار کبھی جناب زینب کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے تھے، کبھی امام سید سجاد کے چہرے کی طرف۔ زینب بھی حسرت سے دیکھتی تھی کیونکہ اس بچی کی آرزو کو پورا نہیں کر سکتے، امام سید سجاد اس چار سالہ بہن کی آرزو کو پورا نہیں کر سکتے تھے، دل میں حسرت تھی کہ اگر کبھی قید سے رہائی ہوئی تو اس چار سالہ بچے کی تمام آرزوؤں کو اتنا محبت دیں گے کہ یہ غم بھول جائے۔ لیکن عزیزو اتنا غم پڑ چکا تھا کہ اس بچے کے لیے زندہ سے زندہ بچ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ جب بھی سخت حالات ہوتے تھے، چھوٹے بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے عزیزو، یہ نفسیات ان کے ہوتے ہیں، یہ ان کی سائیکولوجی ہوتی ہے کہ جو ان کے محبوب ترین افراد ہوتے ہیں جب سخت حالات ہوتے ہیں تو انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی تماچا پڑتا تھا تو کبھی بابا کو یاد کرتی تھی، کبھی چچا کو یاد کرتی۔ جب بچی پیاسی ہوتی تھی تو حسرت سے ضرور زینب ام کلثوم کی طرف دیکھتی تھی، لیکن کبھی بابا کے سر کی طرف بھی دیکھتی تھی، اے میرے بابا میں پیاسی ہوں۔ زندان میں جانے کے بعد جو پہلے بازار کا مرحلہ طے ہوا، بازاروں سے گزارا جا رہا ہے، چاروں طرف سے تیر، تلوار، پتھر، لکڑیاں، حتیٰ آگ پر پھینکے جا رہی پھینکی جا رہی ہے، اور یہ چار برس کی بچی کبھی سید سجاد کی سالن میں دیکھتی ہے، کبھی جناب زینب۔ اتنا صدمہ پڑا تھا کہ باپ کی حسرت دل میں اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ زندان میں آنے کے بعد جب تھوڑا چند دن گزرنے کے بعد تھوڑا سا سکون ملا، کچھ زخم مندمن ہونے لگے اور اس بچی کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی، تو وہ ہمیشہ کی یاد کی وجہ سے خواب میں بابا کو دیکھا، بابا آئے ہیں مجھے سینے سے لگائے ہیں، کیونکہ راستے بھر یہ چار سالہ بچی یہی حسرت کر رہی تھی، کاش میرا بابا مجھے آ کر تھوڑی دیر سینے سے لگا یزید کے دربار میں، کاش کہ میرا بابا مجھے آ کر سینے سے لگا ہے۔ خواب میں یہ خواب پورا ہو گیا، بچی نے دیکھا میرے بابا نے آ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ خواب سے جب بیدار ہوئی تو کبھی داہنی طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی سید سجاد کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی زینب و ام کلثوم کو دیکھتی ہے، کبھی ماں کی طرف دیکھتی ہے، سب تو نظر آ رہے ہیں لیکن میرا بابا کیوں نظر نہیں آتا؟ اے پھوپھی اماں، ابھی میرے بابا نے آ کر مجھے سینے سے لگایا تھا، ابھی آ کر مجھے پیار کیا تھا، تو کافی دیر لگتی ان کو سمجھنے میں کہ میں خواب دیکھ رہی تھی یا حقیقت تھی. اور اگر بابا کو خواب میں دیکھا ہو تو بولا اس خواب سے کیسے باہر نکلا جائے. بیویوں نے رونا شروع کیا, بیویاں سمجھ گئی کہ بچی نے خواب دیکھا ہے. رونے کی آواز یزید کے دربار تک پہنچی. یزید نے جب ماجرا پوچھا تو حسین ابن علی کے سر کو زندان میں روانہ کر دیا. وہ بچی جو بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بابا کے سینے سے لگی ہوئی تھی, جب سامنے زندان میں بابا کے سر دیکھا تو ایک مرتبہ سر کو اٹھا کر سینے سے لگایا, اے میرے بابا یہ کیا ہو گیا؟ اے بابا ابھی تو آپ نے مجھے پیار کیا تھا. من الذی خلقک بدمائک من الذی قطع وریدک, اے میرے بابا کس نے آپ کے رگے گردن کو کاٹ ڈالا, کس نے آپ کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی, اے میرے بابا اب آپ کے بعد کون میرا خیال رکھے گا؟ یہ کہتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. روتے روتے آواز کم پڑنے لگی, آواز آہستہ ہونے لگی, اور آہستہ ہوتے ہوتے بالکل آواز ٹھہر گئی. سید سجاد نے آگے بڑھ کے سینے سے لگایا اور مایوسی کے ساتھ زینب کی طرف نگاہ کی, اے پھوپھی اماں جس بابا کی امانت کو اتنا بچا کر لائے تھے اب یہ امانت نہ رہی, اب زندان کی تنہائی تھی, ہتھکڑیاں تھی اور بیڑیاں تھی. اور اس عالم میں اپنے 4 برس کی بہن کو زندان شام میں دفن کرنا یہ بھی ایک امتحان. سألهم الذين ظلموا أن ينقلبوا ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حق محمد الوتر والتحليل. رضي الله عنهم وعليهم تمام مجالس کو ان تمام کوششوں کو ان سب کو قبول فرما. پروردگار اگر کچھ کوتاہی اور کمی رہ گئی اس کو معاف فرما. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر رضائے حسین ابن علی منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما کی جو راہ حسین ابن علی پر چلنے میں اور کشتی نجات پر سوار ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. پروردگار ہماری زندگی اور ہماری موت کو اہل بیت کے ساتھ قرار دے. پروردگار ہمارا ہماری شفاعت کرنے والے شہدائے کربلا کو قرار دے. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے لیے شفاعتیں قبول ہوں. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, راہ حق میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو قربان کی کامیابی اور کامرانی عطا فرما, جو اس راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما. ماتم حاصل.